بسم الله الرحمن الرحيم اس ترجمة الباب کا خلاصہ سمجھو نفل نماز بہت اچھی عبادت ہے خوب نفل نمازیں پڑھنی چاہیے بندے کو لیکن کتنی کتنی رکعت نفل پڑھنی چاہیے یہ مسئلہ ہے اختلافی نفل تو خوب پڑھو لیکن کتنی کتنی رکعت جوائنٹ کر کے پڑھنے کی ملا کے پڑھنے کی یہ مسئلہ ہے افضلیت کے معاملے میں اختلافی امام ابو یوسف امام محمد امام مالک امام شافعی امام احمد رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہیں کہ رات میں جو نفل پڑھی جاتی ہے وہ دو دو رکعت پڑھ کر کے پڑھنا افضل ہے یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھراؤ یہ افضل طریقہ ہے رہا دن میں تو چار چار رکعت کر کے پڑھنے کی یعنی ایک سلام سے چار رکعت نفل نماز پڑھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں نفل ہو کہ رات میں نفل ہو ایک سلام سے چار چار رکعت پڑھنا افضل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن ہو یا رات ہو دو دو رکعت پر سلام پھرانا افضل ہے اب دیکھیے یہاں بنیادی بات ذہن میں رکھو ایک سلام سے تم آٹھ رکعت بھی پڑھنا چاہو نہیں تو پڑھو ہر دو رکعت پر قاعدے اولا کرنا ایک سلام سے چھ پڑھنا ہو پڑھو ایک سلام سے چار پڑھنا ہو پڑھو ایک سلام سے دو پڑھنا ہو پڑھو رات میں پڑھو کہ دن میں پڑھو سب جائز ہے اختلاف صرف افضلیت کے اندر ہے گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا خلاصہ یہ ہوا کہ رات میں ہو یا دن میں ہو نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہوا کہ چار چار رکعت کر کے پڑھنا چاہیے صاحبین کا مسلک یہ ہوا کہ رات میں دو دو رکعت کر کے پڑھو اور دن میں چار چار رکعت کر کے پڑھو یہ ہو گیا مسلک کا خلاصہ اس کے بعد جواز میں تو کوئی کلام ہے نہیں امام بخاری کس کے ساتھ ہے تو یہ ائمہ ثلاث کے ساتھ ہے اس لیے وہ یہ لائے فی التطوع مسنا مسنا ترجمۃ الباب ان کا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ امام مالک امام شافعی امام احمد کے ساتھ ہے کہ رات میں نفل نمازیں دو دو رکعت پر سلام پھرا کے پڑھا جائے اب اس لیے انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کر کے دلائل لانے شروع کر دیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام خود مجتہدانہ مقام ہے، اس لیے انہوں نے اپنے دلائل پہلے پیش کیے ہیں. ان میں سے کسی روایت کا ہمیں جواب دینے کی فکر نہیں کرنی ہے، کیونکہ سب روایتیں صحیح ہیں. بتلا دیا کہ جواز میں کسی امام کا اختلاف ہے ہی نہیں، جو بھی اختلاف ہے وہ افضلیت میں ہے، اس لیے روایات کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چار رکعت ایک سلام سے پڑھنے کی صحیح روایت امام صاحب کے پاس موجود ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ چار رکعت ایک سلام سے پڑھنا، آگے آ رہے وہ سب روایتیں بتائیں گے انشاءاللہ، تو امام صاحب کے پاس بھی روایتیں موجود ہیں. قول محمد، عام طور پر اپنی کنیت لکھتے ہیں لیکن آج نام لکھ دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محمد نے کہا. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّار، کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح منقول ہے، یعنی دن ہو یا رات ہو دو رکعت نماز پڑھنا، یعنی ایک سلام سے دو، یہ افضل ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری، حضرت انس ابن مالک، حضرت جابر ابن زید، حضرت اکرمہ اور امام زہری، یعنی یہ سب صحابہ اور یہ سب تابعین کرام، یہ فرماتے ہیں کہ ایک سلام سے دو دو رکعت نماز پڑھو نفل، یہ بہتر ہے. پھر قول لائے یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ الانصاری، فرماتے ہیں ما ادرکت فقہاء اردنا الا یسلمون فی کل اسنتین، کہ میں نے ہماری سرزمین یعنی مدینۃ المنورہ کے فقہائے کرام کو دیکھا کہ وہ ہر دو رکعت پر دن میں سلام فرا کرتے تھے، یعنی مدینہ کے جو بڑے بڑے اکابرین صحابہ تھے، ارے فقہائے کرام تھے، وہ بھی ہر دو رکعت پر دن میں نفلوں میں سلام فراتے تھے، یعنی دن کے نوافل وہ حضرات دو دو رکعت پڑھتے تھے. اب مدینہ کے بڑے بڑے فقہا کون؟ امام زہری، امام نافع، امام سعید ابن المسیب، عبد الرحمن ابن قاسم، جعفر ابن محمد، ربیعۃ الرائی، یہ سب لوگ مدینہ کے بڑے بڑے فقہائے کرام کا وہ بھی دو رکعت نماز پر دن میں سلام پھرا دیتے تھے، یعنی ان کے نزدیک بھی دن میں نفل ایک سلام سے دو رکعت پڑھنا بہتر تھا. لہذا امام بخاری ان سب کے اقوال کو اپنی تائید کے اندر لائے. جی
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم من أمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر قيل لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلي أمري وآجله فخذوه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ليسمي حاجته.
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے تمام کاموں کے اندر استخارہ سکھاتے تھے. استخارہ سکھایا یعنی استخارے کے لیے نماز پڑھنا اور استخارے کی دعا پڑھنا، دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی۔ استخارے کے معنی آتے ہیں خیر طلب کرنا، تمام کے تمام کاموں کے اندر، بڑا کام ہو، چھوٹا کام ہو، زیادہ مقدار میں کام ہو، کم مقدار میں کام ہو، استخارہ کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال استخارہ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جیسا کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ یہ تشبیہ ہے، یعنی قرآن کی سورتیں کتنی اہمیت سے حضور نے سکھلائی، کتنی تاکید سے حضور نے سکھلائی، کتنی رغبت سے قرآن کی سورتیں سکھائی، بس اسی قدر تاکید، رغبت اور اہتمام سے استخارے کی نماز اور دعا سکھلائی۔ یہ تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم اور تربیت میں کتنا اہتمام فرماتے تھے، کہ قرآن کی صورتیں بھی باقاعدہ سکھاتے تھے۔ اسی لیے قرآن کی صورتیں یاد کرانا جو مکتب والا کام ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ نبوی کام ہے۔ حضور بھی یہ کام کرتے تھے صورتیں یاد کرانے کا، اور اس کے اندر تشبیہ میں تاکید بھی ہو گئی کہ قرآن کی سورت کی طرح حضور نے ہم کو استخارے کی نماز اور دعا سکھلائی۔ یقول، کیا دعا سکھائی، کیا نماز سکھائی؟ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کا ارادہ ہوئے، تو فلیرکع رکعتین، دو رکعت نماز پڑھے۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط۔ اس کے لیے استخارے کی روایت لائے امام بخاری، کہ استخارے کی نماز نفل نماز ہے، رات میں پڑھو کہ دن میں پڑھو۔ اس میں حضور نے ایک سلام سے دو رکعت پڑھنے کے لیے فرمایا امر فلیرکع رکعتین، معلوم ہوا کہ نفل نماز ایک سلام سے دو رکعت پڑھنی چاہیے۔ من غیر الفریضتی، فریضے کے علاوہ، ثم لیقل، نماز سے سلام پھرا کر کے دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں بھلائی آپ کے علم میں، یعنی آپ کے علم کے مطابق میرے لیے جو بھلائی ہے وہ بھلائی کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، واستقدر کا بقدرتی کا، اور آپ بڑے قادر ہے تو میں آپ سے قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کام کے اوپر۔ گویا آپ بڑے علم والے بھی ہے، بڑے قدرت والے بھی ہے، اسی لیے آپ کے علم اور قدرت سے میں مدد چاہتا ہوں میرے اس کام میں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ کے عظیم فضل سے میں سوال کرتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، آپ قادر ہے اور میں قدرت والا نہیں ہوں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ جانتے ہیں اور میں جانتا نہیں ہوں، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، آپ غیب کی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کی جگہ پر اگر آپ عربی سے واقف ہو تو وہ کام بولیے عربی میں، اگر وہ عربی آپ کو آتی نہیں ہے تو ذہن میں اس کام کا تصور کر لیجئے، اور اگر عربی آتی ہو پھر بھی یہاں وہ کام آپ نہ بولے بلکہ صرف ذہن میں وہ کام کا تصور کر لیں تو بھی کافی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان حاضر امر والی جگہ پر وہ کام بولے، اور وہ عربی سے اچھی طرح واقف نہ ہے تو ذہن میں تصور کر لیں. خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, میرے لیے بہتر ہے میرے دین میں اور میری زندگی میں اور میرے کام کے انجام میں. او قال عاجل امری و عاجلہ, عاجل امر سے دنیا مراد, یا میری دنیا میں اور میری آخرت کے اندر. اب یہ جو او آیا ہے نا دو مقام پر دعا میں, تو اس او کے سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ اختیار کے لیے ہے کہ تم چاہے تو بولو عاجلی امری و عاجلی ہی, یا یہ کہ معاشی و عاقبتی امری, دو میں سے ایک جو بولنا ہو وہ بولو, اس کے اختیار کے لیے ہے. یا یہ کہ او آیا ہے راوی کی طرف سے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, عاجلی امری و عاجلی فرمایا تھا یا معاشی و عاقبتی امری فرمایا تھا, اس معاملے میں راوی کو شک ہو گیا ہے. عاجل الامر سے دین اور دنیا دونوں مراد ہے, اور حمزہ کے ساتھ عاجل میں دین دنیا آخرت تینوں مراد ہے. فقدره لی ویسره لی, تو وہ بھلائی والی چیز میرے مقدر میں کر دیجئے اور میرے لیے آسان بھی کر دیجئے. ثم بارک لی فی, پھر وہ چیز مجھے جب حاصل ہو جاوے تو اس میں مجھے برکت دیجئے. برکت دیجئے یعنی کہ وہ چیز میرے پاس دائمی رہے, وہ چیز میرے پاس بڑھتی رہے, بڑھتی رہے اور دائمی رہے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ, اور اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین میں میری حیات میں اور میرے کام کے انجام میں, یا یہ کہ میرے کام دنیاوی کام میں اور اخروی کام میں اس کا نتیجہ برا ہے, تو فصرفہ عنی, اس چیز کو مجھ سے دور فرما دیجئے. وصرفنی عنہ, اور مجھے بھی اس چیز سے دور فرما دیجئے. وقدر لی الخیر حیث کانا, اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دیجئے جہاں بھی ہوئے. ثم ردنی بھی, پھر اس بھلائی سے آپ میرے لیے راضی ہو جائیے. یعنی یہ چیز اگر میرے لیے بھلائی نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دو, مجھے اس سے دور کر دو, اور میرے لیے بھلائی کہاں ہے وہ میرے قریب کر دو, میرے مقدر میں کر دو. اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے بھلائی کہاں پر ہے, آپ ہی وہاں سے بھلائی کو کھینچ کے لا کے میرے قریب کر دیجئے, اور اس بھلائی کے اوپر آپ راضی بھی ہو جائیے. ویسمی حاجتہ, اور اپنی حاجت کو بولنا چاہیے. ان ازل امر والی جگہ کے اوپر یہ راوی نے یہ لفظ بڑھا دیا. بہرحال یہ استخارے کی اتنی طویل روایت لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ بھائی استخارہ دن میں بھی ہوتا ہے رات میں بھی ہوتا ہے, اور استخارے میں دو رکعت نماز ہوتی ہے اور یہ نفل نماز ہے. معلوم ہوا کہ دن میں دو رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے, یہ ثابت کیا. اب استخارے کے لیے چند اہم بنیادی باتیں سمجھ لو. نمبر ایک, یہ باب استفعال سے ہیں, الاستخارتو باب استفعال سے. اس کے معنی آتے ہیں اللہ تعالی سے بہتری طلب کرنا, اللہ سے خیر طلب کرنا. دوسری بات سمجھو, جو کام فرض یا واجب ہے اس میں استخارہ نہیں ہے. ابھی تم حدیث پڑھی کہ چلو میں استخارہ چالوج کر دوں, کیا آج اثر پڑھو کہ نہ پڑھو, تو اس میں کھائی کا استخارہ, وہ تو فرض ہے عصر کی نماز. تو فرض اور واجب کام میں کوئی استخارہ نہیں. نمبر تین, جو کام سنت اور مستحب ہے ان میں بھی استخارہ نہیں ہے. چونکہ ہر سنت اور مستحب کے مقابل جو کام ہوتا ہے اس میں خیر نہیں ہوا کرتی، اس لیے سنت اور مستحب کام میں بھی کوئی استخارہ نہیں. نمبر چار، حرام اور مکروہ تحریمی کام میں بھی استخارہ نہیں ہے، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، حرام سے بھی اور مکروہ تحریمی سے. اب استخارہ قائم ہے، کہاں استخارہ کرنے کا، کس کام میں کرنے کا، تو دھیان سے سمجھو پانچویں بات. مباح کام میں استخارہ کرو، اسی طرح واجب اور مستحب کام جن کا وقت متعین نہیں ہے اس میں تعین وقت کے لیے کرو. سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ کہ مباح کام اور واجب مستحب جن کا وقت متعین نہ ہو ان کاموں کے اندر استخارہ کرنا ہے تعین وقت کے واسطے. اس کے بعد ایک عنوان سمجھو کہ بھائی استخارے کی مشروعیت کیوں ہوئی، کیوں استخارہ شریعت نے ہم کو تعلیم کیا ہے. تو بہت سی مرتبہ آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے مگر اس کا انجام معلوم نہیں ہے، تو انجام معلوم نہ ہو اور وہ کام کرنا چاہتا ہو تو آدمی کے لیے دو ہی حالت ہے، یا تو کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لے گا، وہ بھی مسنون عمل ہے، اللہ نے خود حکم دیا ہے وشاورہم فی الامر، حدیث میں آیا ما خاب من استشار، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری چیز شریعت نے بتلائی نماز استخارہ، کہ اللہ تعالی سے رہنمائی حاصل کرنا استخارے کے ذریعے سے، یہ بھی سنت عمل ہے. اس کے بعد اچھی طرح سمجھو استخارہ کرنے کے بعد کیا، کیسے رہبری ملے گی. نمبر ایک، بعض مرتبہ خواب کے ذریعے سے ہوتی ہے استخارے کے بعد رہنمائی، بعض مرتبہ نمبر ایک خواب کے ذریعے سے ہوتی ہے. پھر خواب دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک واضح اور نمبر دو محتاج تعبیر. واضح خواب ہو تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اور محتاج تعبیر ہو تو کوئی تعبیر رویا کا ماہر اس سے پوچھ لینا چاہیے. نمبر دو، استخارہ کرنے کے بعد اس کام کے کرنے کا شدید داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کام کر ہی ڈالنا چاہیے، کرنا ہی کرنا چاہیے، شدید داعیہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. تیسرا طریقہ رہنمائی کا اللہ کی طرف سے، استخارے کے بعد دل کا اس چیز سے ہٹ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. آپ نے استخارہ کیا اور وہ چیز آپ کے دل سے ہٹ گئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ہے. یہ تین طریقے سے رہنمائی ہوتی ہے، اچھی طرح سمجھ لو. اور اسی کے قریب قریب ایک چوتھی چیز ہے، انشراح قلب، کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے استخارہ کیا اس میں آدمی کا دل منشرح ہو جاوے، کرنے جیسا ہے منشرح ہو جائے. یہ چار طریقے ہیں استخارے کے ذریعے اللہ تعالی کی رہنمائی حاصل کرنے کے. ایک اور بات ہم سمجھو اس معاملے میں، استخارہ کرنے کے بعد بھی تذبذب باقی رہتا ہے بعض مرتبہ، تو کیا کریں؟ استخارے کا عمل برابر جاری رکھے، مسلسل استخارے کا عمل جاری رکھو، جب تک کہ ایک طرف رجحان نہ ہو جاوے. استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر تذبذب رہا تو رک نہیں جانے گا. استخارہ مسلسل چالو رکھو جب تک ایک جانب کا رجحان کامل نہ ہو, استخارہ جاری رکھو. اور جب تک ایک طرف رجحان نہ ہو عملاً اقدام بھی مت کرو. اس کے بعد اہم مضمون یہ بھی ہے کتنے دن استخارہ کرنے کا, تو کوئی مدت متعین نہیں. یہ چار میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہوئے وہاں تک استخارہ کرو, رجحان کامل ہو جاوے, انشراح کامل ہو جاوے, تذبذب دور ہو جاوے, وہاں تک استخارہ کرو. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینے تک مسلسل استخارہ کیا تھا. جمع حدیث کا مسئلہ آیا اس وقت پر, پھر ایک مہینے کے بعد ان کو انشراح ہوا کہ ابھی حدیث شریف کو باقاعدہ مدون کرنے کا وقت آیا نہیں ہے, ابھی قرآن کی تدوین کا وقت ہے. ایک مہینہ حضرت عمر نے استخارہ کیا تھا. اور اپنے تو سات دن میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں, سات دن ہو گئے نمول صاحب کچھ آتا ہے نہیں استخارے میں, تو کیا کرے. ادھر حضرت عمر ایک مہینہ استخارہ کر رہے ہیں, استخارہ کرتے رہو بھائی, چالو جو رکھو. اس کے بعد ایک اور عنوان بھی سمجھو استخارے کے بارے میں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر بہت اچھا مضمون بیان فرمایا ہے, اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ میں اس کی بہت اچھی تلخیص فرمائی ہے. وہ سمجھو پہلی حکمت استخارے کی, زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ کوئی اہم کام کرنا ہوتا, جیسے کہ سفر میں جانا ہوتا, جیسے کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا, جیسے بڑا سودا کرنا ہوتا, تو وہ لوگ تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے. جلالین میں آپ نے پڑھی ہے یہ بات, کعبہ کے مہنت کے پاس, کعبہ کے مجاور کے پاس وہ تیر رہتے تھے, کسی تیر پر لکھا رہتا تھا امر ربی امرنی ربی, کسی تیر پر لکھا رہتا تھا نہانی ربی, اور بعض تیر بے نشان ہوتے تھے. اب کسی کو کوئی کام کرنا ہو, سفر میں جانا, نکاح کرنا, سودا کرنا, تو وہ کعبہ کے مجاور کے پاس گئے, اس کو کچھ نذرانہ دیا, وہ جو تیر کا جو ہے ڈبا ہوتا وہ اس کو ہلاتا اور کہتا چلو اندر سے تیر نکالو. اب اندر سے تیر نکالا تو نکلا امرنی ربی, واہ واہ یہ کام کرنے کے قابل ہے. اور تیر نکالا اور نکلا نہانی ربی, تو کہا اللہ منع ہو گیا اللہ کی طرف سے. اور خالی کورا تیر نکلا امر اور نہا کے بغیر کا, تو کہا دوبارہ استخارہ کرنا پڑے گا, دوبارہ تیر نکالنا پڑے گا. تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 43 میں اس کی ممانعت نازل ہوئی کہ بھائی یہ سب دھندے بند کرو, سب دھندے اس طرح کے بند کرو تیر نکالنے کے. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بے بنیاد عمل ہے, ڈبے میں ہاتھ ڈالو گے تو کوئی تیر تو ہاتھ میں آنے ہی والا ہے, کوئی بھی تیر ہاتھ میں آئے گا, یہ بے بنیاد عمل ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ پر افتراء ہے, چونکہ جس تیر پر لکھا رہتا ہمارا نہیں ربی, تو اللہ نے کب حکم دیا وہ بولو نہیں, نہانی ربی تو اللہ نے کب منع کیا وہ بولو نا, کہاں دیکھنے گئے کہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے منع کیا. تو یہ افتراء علی اللہ الکذب ہے اور وہ حرام ہے. تو زمانے جاہلیت کے اندر یہ جو فال نکالنے کا طریقہ تھا, اس کی جگہ پر استخارے کی تعلیم دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ استخارہ کرنے والا اپنے رب علیم اور قدیر کو اپنا پورا معاملہ حوالے کر دیتا ہے, رب علیم اور قدیر سے رہنمائی کی التجا کرتا ہے اور اپنی رب کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہو جاتا ہے, اور استخارہ اور دعا کے ذریعے اللہ کے دروازے پر جا کر وہ پڑ جاتا ہے, وہ دل سے ملتجی ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فیضان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور معاملے کا راز کھول جاتا ہے, اور استخارہ تیروں کی طرح بے بنیاد نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے, اللہ کی طرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ استخارے, تیسری بات کہ انسان استخارے کے ذریعے سے فرشتے کی صفت پر آ جاتا ہے, فرشتے کی صفت پر آ گیا کہ اپنی رائے سے نکل گیا اور اللہ کی مرضی کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا, گویا ملائکہ والی خوشبو اس میں پیدا ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے. اس لیے شاہ صاحب نے اس مضمون کو ختم کرتے کرتے لکھا کہ اگر کوئی آدمی فرشتہ صفت بننا چاہے تو ہر چھوٹے بڑے کام میں استخارے کا اہتمام کرے, آہستہ آہستہ کر کے وہ ملائکہ کے صفت پر آ جائے گا. جس کو بھی آزما نہ ہو کا آزما کے دیکھے. جی استخارہ کر رہے ہیں کہ عبارت پڑھو. چلو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آوے تو دو رکعت جب تک نہ پڑے وہاں تک نہ بیٹھے. یہ تحیت المسجد کی روایت ہے. اب دیکھیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دو رکعت پر سلام پھراؤ تحیت المسجد میں. تحیت المسجد رات میں بھی پڑھی جاتی ہے, دن میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس سے امام بخاری نے استدلال کیا دو دو رکعت افضل ہونے کے اوپر. دیکھیے تحیت المسجد یہ مسجد کے حقوق کے قبیل سے ہیں, مسجد کے حقوق میں سے ہیں, بس شرط اتنی ہے کہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے. اور تحیت ال کا مطلب ہے تحیت رب المسجد, مسجد کے رب اللہ کو سلام کرنا, یہ ہے اس کا مطلب. جیسے آپ کو راستے میں بڑے کوئی قابل احترام آدمی مل گئے تو آپ سلام کرو گے, تو یہ تحیت المسجد رب المسجد کو سلام کرنا ہے. مسجد میں جانے کے بعد اگر سنن پڑی تو تحیت المسجد خود بخود ادا ہو جائے گی. جیسے وضو کرنے کے بعد فوراً سنت پڑی تو تحیت المسجد بھی, تحیت الوضو بھی خود بخود ادا ہو جاتی ہے, اس کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح سنن رواتب کے پڑھنے سے تحیت المسجد ادا ہو جاتی ہے. الگ سے نیت کر لینا بہتر, نیت کر لینا مثلاً سنن پڑھے تو اس کے ساتھ ساتھ تحیت الوضو تحیت المسجد کی نیت کر لو, یہ بہتر ہے. نیت نہیں کرو گے تو بھی وہ ادا ہو جائے گی, تحیت الوضو بھی تحیت المسجد بھی. अगर कोई आदमी मस्जिद में आके बैठ गया फिर तहियतुल मस्जिद पढ़ी तो अभी हनफिया के यहां सही है, अलबत्ता देर तक बैठा रहा फिर तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहे तो उसका वक्त फौत हो गया, आया थका हुआ है जरा बैठ गया सांस लिया फिर पढ़ी कोई हरज नहीं, लेकिन देर तक बैठा रहा और फिर पढ़ना चाहे अब नहीं। शवाफी के यहाँ तो एक मर्तबा बैठने के बाद पढ़ ही नहीं सकता, बैठने से पहले ही पढ़ लेने की तहियतुल मस्जिद। चलो ये वो हजरत अनस की नानी अम्मा हजरत मुलैका, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, वो किस्सा है कि हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकात नमाज पढ़ाई फिर हुजूर तशरीफ ले गए। बस इमाम बुखारी इस पर इस्तिदलाल करने लाए कि दावत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, बाद जमात नफिल पढ़ाई उसमें दो रकात पर सलाम फिरा दिया, मालूम हुआ दो रकात पर सलाम फिराना अफजल है नफिल नमाज में। चलो
قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء।
अब ये ध्यान से इसकी ताबीर समझो, ये रिवायत तो बार बार पड़ी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोहर से पहले दो रकात पढ़ी, जोहर के बाद दो रकात पढ़ी, जुमा के बाद दो पढ़ी, मगरिब के बाद दो पढ़ी, ईशा के बाद दो रकात नमाज पढ़ी। इमाम शाफी इसी रिवायत से इस्तिदलाल करते हैं, इसलिए शवाफे के यहाँ सुन्नत जोहर से पहले दो रकात है, हमारे यहाँ चार रकात है। इसलिए कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है कि आप जोहर से पहले चार रकात कभी छोड़ते नहीं थे। एक रिवायत आई तिर्मिजी में, उसमें है कि मेरे घर में हुजूर जोहर से पहले चार रकात जरूर अदा फरमाते थे। हजरत अली की रिवायत तिर्मिजी शरीफ के अंदर है, उसमें भी जोहर से पहले चार रकात पढ़ने का तस्केरा है। इसीलिए अकमल सुन्नत चार रकात और इमरजेंसी वाली दो रकात, कि अगर कोई आदमी देर से उठा देर से आया वक्त में तंगी है तो इमरजेंसी में दो रकात पढ़ डाले तो चले। अब यहां जो आया सल्लैतु मा रसूलिल्लाह, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात से पढ़ी। सल्लैतु मा रसूलिल्लाह का मतलब ये है जितनी रकाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी इतनी रकाते मैंने पढ़ी, ये इसका मतलब है, याद रखना अच्छी तरह। हुजूर के साथ जमात करके नहीं पढ़ी बल्कि जितनी हुजूर ने पढ़ी इतनी मैंने पढ़ी। चलो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबे के दरमियान जब तुम में से कोई आवे मस्जिद में और इमाम खुतबा दे रहे हो या इमाम खुतबे के लिए मिंबर की तरफ निकल चुके हो तो उसको चाहिए कि वो दो रकात नमाज पढ़ लेवे। अब देखिए ये थी कौली रिवायत, लेकिन इमाम बुखारी ने किताबुल जुमा में इस रिवायत को जिक्र नहीं किया। आपने किताबुल जुमा पढ़ लिया, कहीं पर भी ये रिवायत नहीं है, हालांकि कौली रिवायत लानी चाहिए थी किताबुल जुमा में। वहाँ मुस्तकिल तर्जमतुल बाब भी इस मसले पर बांधा था उन्होंने, फिर भी वहाँ ये रिवायत जिक्र नहीं की। क्यों? اس روایت میں راوی کو شک واقع ہوا ہے، اس لیے قولی روایت جمعہ کے باب میں امام بخاری نے پیش نہیں کی. جی.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقل الكعبه قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال اصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم قلت فاين قال بين هاتين الاسطوانتين ثم قال فصلى ركعتين في وجه الكعبة وقال أبو هريرة رضي الله عنه مسان النبي صلى الله عليه وسلم
مستقيم. یہ سب روایتوں کا حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں نفل نماز ایک سلام سے دو رکعت پڑھی، اور اس سے اس کی افضلیت پر امام بخاری استدلال کرتے ہیں. اب یہ روایت لائے فتح مکہ کی. سمعت مجاہدن یقول، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر تابعی امام المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کے گھر پر ایک آدمی آیا گیا. اتیہ کا ترجمہ آیا گیا کیا معنی؟ یعنی کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر آ کر اطلاع دی، کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر آ کر اطلاع دی. کیا اطلاع دی؟ فی منزلی ہی، یعنی فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی قیام گاہ پر تھے اور کسی نے آ کر اطلاع دی. فقیل لہ، کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبہ شریف میں داخل ہوئے. مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر پر غسل فرمایا، 8 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے اور کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں بھی جلدی جلدی روانہ ہوا کہ حضور کعبہ میں گئے، چلو میں بھی کعبہ میں حضور کے ساتھ داخل ہوں گا. فاقبلتو، تو میں بھی حضور کی طرف کعبہ کی طرف متوجہ ہوا، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر نکل چکے ہیں. حضور باہر آ چکے تھے اور بلال دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھا کہ بلال، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ تو حضرت بلال نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں کہاں پڑھی؟ یہ اتباع کے لیے، تاکہ وہ بھی اسی جگہ جا کے پڑھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس لیے حضرت بلال کو پوچھا، بلال حضور نے کہاں پڑھی کعبہ میں؟ قال بین ہاتین الاسطوانتین، ان دو کھمبوں کے درمیان میں پڑھی، ان دو کھمبوں کے درمیان میں پڑھی. اب دو کھمبوں کے درمیان کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھو، یہاں اختصار ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدت ارزقنا شفاعة يوم القيامة انك لا تحب الميعاد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. کعبہ میں 6 ستون تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی کہ 2 ستون بائیں جانب, 1 ستون دائیں جانب اور 3 ستون حضور کے پیچھے ہو گئے. 2 ستون بائیں جانب, 1 ستون داہنی جانب اور 3 ستون پیچھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. تو داخل ہوتے وقت بائیں جانب والے کے جو 3 ستون ہیں اس میں سے 2 ستون کے درمیان میں نماز ادا فرمائی. اور دیکھیے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر تو اپنی قیام گاہ پر تھے. حضرت بلال نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر نقل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز ادا فرمائی, اسی لیے اس عمل کو ترجیح دی جائے گی کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا ثابت. بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں, اس کی تردید کرنی ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تمام کونوں میں بھی نماز پڑھی اور دعا فرمائی, اور خاص طور پر یہاں پر. ثم خرج, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فصلی رکعتین فی وجہ الکعبۃ. اب دیکھیے ثم خرج کیا ہے, تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت بلال کا کلام ہے کہ حضرت بلال نے جو فرمایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی, تو 2 رکعت 2 کھمبوں کے درمیان پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا کلام ہے. فصلی رکعتین فی وجہ الکعبۃ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کعبہ کے دروازے کے اوپر پڑھی یا کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی, اور یہ فرمایا یہ قبلہ ہے. قبلہ یعنی مشرق میں رہنے والوں کے لیے کعبہ کا دروازہ قبلہ بنتا ہے تمام اہل مشرق کے واسطے. جی. اوصانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں کہاں سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں دیکھتے جائیے. حضرت ابو ہریرہ کو جو 3 چیز کی حضور نے تاکید فرمائی تھی, آگے آ رہی ہو پوری تفصیلی روایت, اس میں مجھے یہ تاکید فرمائی تھی کہ چاش کی 2 رکعت پڑھنے کی, تو 2 رکعت پر سلام پھرنے پر استدلال کیا. 3 چیز کی تاکید, سونے سے پہلے وتر, ایام 20 کے روزے اور چاش کی 2 رکعت نماز. جی. حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں صبح صبح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عمر دن چڑھنے کے بعد تشریف لے گئے. یعنی مکرو وقت نکل جاوے, سورج اونچا ہو جاوے, ایسے وقت پر تشریف لے گئے اور حضور نے وہاں ان کے گھر میں 2 رکعت نماز با جماعت پڑھائی. تو ہم نے حضور کے پیچھے صف بنا لی اور 2 رکعت نفل نماز حضور نے ہم کو پڑھائی. یہ سب روایتیں امام بخاری دو دو کے اس بات میں لائے ہیں. لیکن سنو, ترمیزی میں حدیث نمبر 425 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اس میں ظہر سے پہلے 4 رکعت 1 سلام سے پڑھنا مذکور ہے. حضرت صاحب ابن یزید کی روایت ترمیزی شریف میں حدیث نمبر 488 زوال کے بعد 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. تو چار رکعت پر بھی بہت دلائل ہیں. پیچھے تہجد میں آپ نے روایت نہیں پڑھی کہ حضور نے چار رکعت تہجد پڑھی, اور مت پوچھو اس کے حسن کا اور اس کے طول کا, پھر آرام کر کے مزید چار رکعت پڑھی. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک سلام سے چار رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے, دو پڑھنا بھی ثابت ہے. جی فجر کی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد کچھ گفتگو کر لی جاوے. کیا مطلب؟ جو کل رات بتلایا تھا کہ اصل مقصد ہے فجر کی نماز فرض نشاط کے ساتھ پڑھنا. اب نشاط پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سنت پڑھ کے سو جاؤ, نشاط پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کسی سے مختصر سی بات چیت کر لو, اور اس زمانے میں نشاط کا طریقہ یہ ہے کہ چائے پانی کر لو, کسی طرح بھی نشاط پیدا کر لو. اب یہاں وہ پیچھے باب گزرا اور یہ باب میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر ولم یستجیع تھا اور یہاں نہیں ہے, بس اتنے فرق پر امام بخاری نے الگ باب قائم کیا. ان کے یہاں تو ذرا سا فرق ہوتا ہے نیا باب, تو ولم یستجی وہاں ہے یہاں نہیں ہے, اسی لیے پورا ترجمۃ الباب نیا قائم کیا. چلو
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عبد الله حدثني عن ابي سلمة.
دیکھیے یہاں ذرا سمجھ لو, یہ سند کے الفاظ سمجھ لو. حدثنا سفیان, برابر کہ حضرت سفیان نے یہ بات بیان کی, سفیان ابن عیینہ نے. ان ابی النضری, ان ابی النضری حدثنی ان ابی سلمتا, اس طریقے سے یہ سند صحیح ہے. چلو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس میں صاف ہے نا, اگر میں بیدار ہوتی تو حضور مجھ سے بات کرتے, ورنہ حضور خود آرام فرما لیتے. معلومہ سوتوں کو جگانے کا نہیں, اور جو ہے جاگ رہے ہو تو بات کر لینے کی. جی قلت لسفیان, یعنی امام علی ابن عبداللہ المدینی امام بخاری کے استاد, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت سفیان ابن عیینہ کو پوچھا کہ بعض لوگ یوں روایت کرتے ہیں کہ یہ دو رکعت فجر کی سنت ہے, تو استاد حضرت سفیان ابن عیینہ نے فرمایا ہوا ذاکا, وہی ہے فجر کی دو رکعت سنت. یعنی یہ علی ابن المدینی تم جو مطلب سمجھے ٹھیک مطلب سمجھے ہو, اور وہی دو رکعت فجر کی سنت کا روایت کے اندر تذکرہ ہے. جی فجر کی دو رکعت سنت موقعدہ کی خصوصی دیکھ بھال کرو. تعہد کا کیا ترجمہ؟ خصوصی دیکھ بھال کرو, پابندی سے پڑھو. اور ہے یہ نفل, ہے یہ نفل. پیچھے بتلایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی ایک روایت میں وجوب بھی ہے, لیکن حقیقت میں یہ نماز کیسی ہے؟ نفل, یعنی سنت موقعدہ ہے. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی نماز پر اتنی پابندی نہیں فرماتے تھے جتنی فجر کی دو رکعت میں پابندی فرماتے تھے. لیکن پیچھے آپ کو ایک ضابطہ بتلایا تھا کہ مواظبت وجوب کی دلیل نہیں بن سکتا, مواظبت کے ساتھ کچھ قرائن اور بھی چاہیے تب جا کر وہ وجوب کی دلیل بنتا ہے, اور یہاں مواظمت اور مداومت کے ساتھ کوئی دوسرا قرینہ نہیں ہے, اسی لیے یہ وجوب کی دلیل نہیں بنے گا. جاؤ.